Thank you. الإنسان بالنار يبغي منهما دماغه كما يبغي منه. فرمایا وہ شخص جسے جہنم کی آگ میں سب سے زیادہ ہلکا آباد ہوگا وہ ہوگا جسے جہنم کی آگ سے دو ٹوٹے اور وہ سب سے بہنائے گا, اور جہنم کی آگ کے دو ٹوٹوں اور قسموں کی وجہ سے اس کی آگ کو ادھت ہوگی. بتا دیا کہ دن ہونا دینا وہ سب بتایا جہنم کی آگ دو ٹوٹوں اور دو قسموں کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح جوش مارے گا, اس طرح پھگے گا, اس طرح سے ہڈیا کو چولہے پہ رکھے رکھا جائے اور ہڈیا کو زیر کر جائے. اور فرمایا اگر تو اس کو آزاد تو تمام جہنمیوں میں سے سب سے تھوڑا ہوگا, اپنے مطابق یہ خیال کرے گا کہ اسے تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزاد. اور اگر اس شخص کی طبیعت اس کو آزاد سب سے تھوڑا ہوگا, اگر اس کی طبیعت یہ ہوگی تو باقی لوگوں کی طبیعت کیا ہوگی. قرآن کریم نے اتنے ہی مقامات پر اللہ مالک الملک سے جہنم کی آگ کا نقشہ پہنچا, ایک مقام سے جہنم کی آگ کی سنگینی کو اللہ اس طرح بیان کرواتے ہیں. بتاؤ قریب ہے جہنم کی آگ اپنے غضب کی وجہ سے پھٹ گیا, جہنم کی آگ سے غضب کی ندی آئے انسانوں کا ستیہ ناش کرنے کے لیے جان ہوگی. بتا جہنم کی آگ قریب ہے میں تو غضب کی وجہ سے پھٹ گیا, جہنمیوں کی اتنے جہنمیوں کس طرح داخل کیا جائے گا. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مسّ سقر. جہنمیوں کو کس طرح جہنم میں داخل کیا جائے گا, چہروں کے بل مزید کر انہیں جہنم کی آگ میں پھینکا جائے. جہنم کی آگ میں اگر جیتے بھی جائیں, اپنے قدموں کے چکنے بھی جائیں, تو کیا تم چھوٹا آ جائے اور باہر جائیں گے تو کس طرح جائیں گے. یہ ہمارا اور آگا موضوع ہے جہنم کی آگ کو چہروں کے بل حسیب کے لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا اپنی بری آگ ہے اور پھر جہنم کو جانے والی سب کے کپڑے کی چیز کروں گی وہ سچے ہوں گے, پیڑ کا سچے ہوں گے, رجب کے ہوں گے, چوک کے کپڑے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے, خواتین کس نے ہر کس پتا پل کفن اتیاہم سیاب من نار. فرمایا جس انہوں نے کفر کیا ہے. ان کے لیے کپڑے جو کاٹے جائیں گے وہ جہنم کی آگ کٹھا آگ ان سب آزاد موت یہاں دنیا کی آگ مچھی کو دادا کا اور اس کا جو عبادت ہو وہ آگ ہو زیادہ دلچسپ ہو اور دنیا کی آگ اس طرح کی گزشتہ دست میں بیان کیا جا چکا ہے یہ جہنم کی آگ کا دیر فیصد بھی ہم پہنچ پائے جنہیں سب کے لوگ جنہوں نے سفر کیا سب کے لیے جو کپڑے کاٹے جائیں گے جو کپڑے انہیں دیے جائیں گے جو کپڑے ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں وہ جہنم کی آگ سب کو اور آزاد ایک طرف سے نہیں اور ایک قسم کا نہیں جہنم کے نام یہ مجسمہ آزاد بتا سب کو کے سرا سے وہ بچے نمبر گرم کام زیادہ جائے جاؤں گا اس ہر دہی ماتی مزود ہی مضبوط اس گرم کام کی وجہ سے ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ نکل جائے گا مضبوط گرم پانی پلایا جائے گا اور کتنا گرم ہوگا پانی اندر جائے گا ٹکڑے ہو جائے اور یہ نہیں کہ آپ کا آزاد ابھیان چھوٹ گئی ابھیان چل سکے ہوں گے کتانا جہتم کی آگ لباس آپ کا پرچوں پر کے گرم پانی چھپیاں بگڑ جائیں پتریاں پھٹ جائیں جو اس دیش میں ہے وہ نکل جائیں اور اتنا تھوڑ ہے نہیں اور ایک دوسری آدمی خریدا تو فرمایا جہاں زمین کرتے ہیں گاڑی کرو خود واہ کتاب یا عباد کرتا ہوں برباد جہاں گنوں کے لیے سایہ ہوگا گرم پانی ہے لوہے کے ہتھیلے ہیں جب ساری آرام یہ ہو جائے ان جہنموں کے لیے جو سائے ہے سایا ہے تو وہ بھی جہنم کی آگ جہاں سے میں آج
اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بات سمجھانے کے لیے بات اپنی اولاد کو برے انجام سے آگاہ کرتا اور کرتا بیٹا دل نہیں چاہتا کہ تم کس آزاد میں مبتلا ہو جاؤ لیکن تکرارا ہر مجھے بچ جاؤ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بات سمجھانے کے لیے جانا اور اللہ جو ہمدردی جو شفقت جو پیار انسانوں سے رکھتے ہیں کروڑوں باتوں کی ہمدردی جمع ہو جائے اللہ کے پیار اور ہتیا جی کو نہیں پاتے اما ذالک یخوف اللہ به عباده یہ ہے وہ بات جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں یا عباد فتقون اے بندو مجھ سے ڈر جاؤ اور ایک اور مقام پر جہنمیوں کو جو کھلایا جائے گا اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں جن نشہ گھر تک جب پہنچ کہا جو زخم ہے وہ گناہگاروں کا کھانا جن نشہ گھر تک جب پہنچ زخم ہے وہ گناہگاروں کا کھانا اور وہ زخم کہتا ہے فرمایا چل مت یا لیفل بکون وہ جو زخم ہے وہ پتلے ہوئے کانٹے کی طرح اب کسی کو پتلا ہوا کانٹا دنیا میں دیا جائے آنا تو دو کی بات بہار میں پکڑ نہیں سکتا اور وہ کانٹا جب پتلایا جائے گا جہنم کی آگ کو پتلایا جائے اس کانٹا کی حدت اس کانٹا کی گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہوگی فرما جل وہ پتلے ہوئے کانٹا کی طرف کسی طرح ہوگا یا بجلی بول اور وہ پیٹوں میں جوش مارے اپنا پیار تو نہیں کہ چاہا تو کھا لیا چاہا تو نہ کھایا وہاں سے جائزہ یا انعام یا ریاست میں نہیں آزاد ہے آنا پڑے گا ایسا پتلا ہوا نہ بلکہ طرح سے زخم ہے بیٹوں میں جائے گا تو بیٹوں میں جوش ہو اور وہ زخم کتنا گندا ہوگا کتنا برفاندار ہوگا اللہ پر وہ رحمت اللہ ہم جن نوازشات کو نبی میں لاگو کر سب بندہ مسلم تم سب کے لیے خوب کی بات کو بیا جناب کی بہت بڑا مسئلہ بیان کرنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان فترة من الزحمة فترت دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معاشهم فكيف بمن يكون كهذا فلم يكن سميع لآدم شاید بتایا اگر سکون کا ایک خطرہ اور کون کرنا رہا اللہ کے رسول کا کروا سفر ایسا سچا اللہ ساری تعداد میں اللہ کی بات ہوئی یہ کرنا چاہیے وہی آدمی ہے تراویم میں کمی ہے نہ دیش نہ مبالغہ ہے نہ جھوٹ ہے اور مایا اگر سکون کا ایک خطرہ اور مایا خطرہ سکون کا اگر دنیا میں آ جائے ساری دنیا والوں کی جو معیشت ہے ان کی خواہش اور سکون ہے اپنا سارے کی ساری برباد ہو جائے جب سب زیادہ جس ہو ساری بنی چاروں کی جو ہماری سب ہے سب کے کام ہے برباد ہو جائے ورنہ سب بڑی کا بھی معیشت ہے میں کہا بس اگر ایک خطرہ کی وجہ سے ساری زمین یا ساری زمین چاروں کی معیشت برباد ہو جائے یہ ہم کبھی جس کا کھانا ہی سکون ہوگا ہمارے خطرہ کی وجہ سے ساری ساری زمین کی معیشت برباد ہو جائے
اس کی معیشت برباد ہو جائے جس کا کھانا ہو اس کی کیفیت کیا ہوگی اور پھر اس آگ کے عذاب کی وجہ سے جہنم موت کا سوال کریں گے موت کی سوال کریں گے اس زندگی سے موت بہتر ہے لیکن وہاں عذاب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ موت نہ آئے قرآن کریم میں سورہ الاعلیٰ میں اللہ فرماتے ہیں اگر تم نفع کی ذکر سیذکر من یخشا ویتجنبها الاشقى الذی یصلی النار الکبرى ثم لا یموت فیها ولا یحیا فرمایا نصیحت کیجیے اگر نصیحت فائدہ دے سیذکر من یخشا جو ڈرنے والا ہے وہ نصیحت سے فائدہ حاصل کرے گا اور جو بدبخت ہے بدنصیب ہے وہ نصیحت سے دور رہے گا اور وہ بدنصیب کون ہے کہاں جائے گا جو بڑی آگ میں داخل ہوگا اور فرمایا پھر وہاں داخل ہونے کے بعد سن ملا یلو تو سیحا ولا یحیا پھر اس بڑی آگ میں جانے کے بعد نہ اس میں مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا اتنے سنگین عذاب میں ہو نیچے آگ اوپر آگ کپڑے آگ کے جسم آگ میں جل رہا ہوگا سر پہ گرم پانی ڈالا جائے گا چمڑی پگھل جائے گی انکریاں پھٹ جائیں گی جو کچھ زندگی چار زندگی ہے. فرمایا اس کی زندگی زندگی نہ ہوگی لیکن اس کے لیے موت بھی نہ ہوگی. اور دوسرے مقام سے ارشاد فرمایا جب بھی ارادہ کریں گے کہ غم سے پریشانی سے نکل جائیں تو عید فیہا تمہیں دوبارہ اسی غم کی طرف لوٹایا جائے. جائے کہاں؟ اور جب چمڑی ساری جل جائے گی اللہ کی طرف سے نئی چمڑی پیدا ہوگی. فرمایا جب بھی ان کی چمڑی جل جائے گی ہم سب کے لیے نئی چمڑی بدل دیں گے. کسی کی صحت یاب ہو جائے نہیں تاکہ وہ عذاب سے چکتے رہے. اور جہنمی جہنم کا جو دروازہ ہے اس کے ذریعے بھی اپنی آرزو اپنی درخواست رکھیں گے کہ اے مالک ہمارا رب ہمیں موت دے دے. اور وہ پکاریں گے اے مالک اور کچھ نہیں تو ہمارا رب ہماری زندگی ہی کو ختم کر دے. کچھ نہیں مانگتے جنت نہیں مانگ رہے کہے گا تم کسی جہنم میں پارنے والے ہو. بات کا خلاصہ یہ ہے جہنم کتنی ہیبت نام جگہ ہے کتنا سنگین عذاب ہے اور ہم میں سے کتنے ہیں اپنے خیال میں بڑے کلیور ہیں بڑے سمجھدار ہیں بڑے ہوشیار ہیں اور گمراہوں کے جو سامنے ہیں وہ جہنم کی خریداری کے اپنے کاروبار کے اپنے سیلنگ سے فائدہ حاصل کرنے کے اپنے نظروں کے استعمال کے اپنے کاموں کے استعمال کے ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں نہ ڈالے. کہنے والے ابھی سننے والے بات کا مقصد یہی ہے ہم میں سے کتنے ہیں جو جہنم کے خریدار نہیں. کہنے والا بھی سننے والے بھی اس بات پہ غور کریں اصل مقصد تو یہ ہے صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنے کام کیے ہیں مقام جہنمیوں کے اور کتنے کام کیے ہیں جو جہنم سے دور لے جانے والے ہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے. اور گزشتہ درس میں صحیح مسلم کی جو حدیث بیان کی ہے اس کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ اور اس يصبح في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا والله يا رب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رسول رحمة صلى الله عليه وسلم. كما قال صلى الله عليه وسلم رسول رحمة صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کی ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آ چکے ہیں اور آئیں گے، ان تمام میں سے سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کی ہو. توجہ سے سنیں اور میری اللہ سے انتہائی عاجزی سے درخواست ہے کہ اللہ اس حدیث پاک کو میرے سینے میں اور آپ سب کے سینوں میں ثبت کر دیں. اور میرا یہ اعتقاد اور ایمان ہے اگر ہم اس حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں، ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے جہنم سے دور ہو جائے، ہماری زندگی کا نقشہ بدل جائے. اللہ اس حدیث پاک کو ہمارے دل و دماغ میں ثبت کر دے اور زندگی کے تمام موڑوں پر فیصلہ کرتے وقت اس حدیث کو ہماری نگاہوں کے سامنے رکھے. اگر یہ حدیث دل و دماغ میں اتر جائے، جہنم سے بچنے کے لیے بڑی سے بڑی مشقت برداشت کرنا، بڑی سے بڑی اذیت جھیلنا، بڑی سے بڑی قربانی دینا بالکل آسان ہو جاتی ہے. توجہ سے سنیے اس حدیث پاک کو. فرمایا وہ شخص لایا جائے گا جو تمام دنیا کے انسانوں میں سے سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کر کے آیا ہوگا، لیکن وہ جہنمی ہوگا. اسے ایک دفعہ، اللہ جانے وہ وقت کتنا تھوڑا ہوگا، فرمایا جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر نکالا جائے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا اے آدم کے بیٹے اب بتلا کیا دنیا میں کوئی بھلائی، کوئی سکھ، کوئی چین تو نے دیکھا؟ کیا دنیا میں تجھ پہ کوئی نعمت گزری؟ وہ شخص جواب میں کیا کہے گا؟ لا والله يا رب، نہیں اللہ کی قسم جہنم میں ایک دفعہ جانے کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں بھول چکے، کس کے لیے جہنم کے خریدار بنتے ہیں، کس کے لیے کیا بن جائیں گے؟ کوئی اپنے متعلق یہ سمجھ لے کہ اپنے ملک کا صدر بن جائے گا، ملک کا نہیں ساری دنیا اس کی حکمرانی میں آ جائے گی اور وہ ساری دنیا کا حاکم بن جائے گا، سمجھ لیجیے یہ دنیا میں جتنا مال و دولت ہے، جتنا پیٹرول ہے، جتنا سونا ہے، جتنی چاندی ہے، جتنی فیکٹریاں ہیں، جتنے ہوائی جہاز ہیں، جتنے بحری بیڑے ہیں، سارے اس کے ہو جائیں، کوئی کس طرح سمجھ لے، ساری کاریں، ساری مارکیٹیں، سارے پیلیسز اس کے ہو جائیں، اس سے زیادہ اور کیا بن جائے گا؟ لیکن اگر ان سب کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا گیا تو اس کا سودا اچھا ہے یا برا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے، اور کچی بات نہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راضی، دنیا میں تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ نعمتیں پانے والا ایک دفعہ جہنم میں جانے کے بعد ساری نعمتوں کو بھول جائے گا، کوئی جہنم خریدے تو کیوں خریدے؟ دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں، جہنم کی ایک گھڑی اس کے مقابلے میں ملے تو دنیا کی ساری نعمتیں لینا بے وقوفی ہے، حماقت ہے، نادانی. تو حدیث پاک اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اریت النار فلم ار منظرا کالیوم قط افظع، مجھے جہنم کی آگ دکھلائی گئی اور جتنا سنگین منظر میں نے آج دیکھا اتنا سنگین منظر میں نے کبھی نہیں. اچھا صاحب پڑھیے گے، احیت الصلاۃ فی المقابر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیٰ عن عبید اللہ قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. الله اكبر. بات ہے قبرستان میں نماز پڑھنے کے مکروہ ہونے کا، امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، جن جن ساتھیوں کے ساتھ بچے ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیں. امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، ہم سے حدیث مسدد نے بیان کی، مسدد فرماتے ہیں ہم سے حدیث یحییٰ نے بیان کی، یحییٰ عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں اور عبید اللہ فرماتے ہیں مجھے نافع نے بتلایا، اور نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی نمازوں میں سے کچھ اپنی نمازوں میں سے کچھ اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ قبرستان میں نماز کا ادا کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اور اس سلسلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کو بیان کیا ہے، اور حدیث پاک میں یہ ہے اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے رکھو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس حدیث پاک میں ایک سے زیادہ باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ وہ گھر، اور توجہ سے سنیے، وہ گھر جن میں اللہ کی عبادت نہ ہو اللہ کے نبی کی نگاہ میں کیسے ہیں؟ وہ قبرستان ہے. اور ان گھروں کے رہنے والے لوگوں کی نگاہوں میں زندہ ہیں، مدینے والے کی نگاہ میں مردہ. لوگوں نے اپنے انداز بدل لیے. کتنے بکنے والے بکتے ہیں، اگر گھر میں اللہ کی نافرمانی کا ساز و سامان نہ ہو یہ کوئی قبرستان ہے؟ ہم دنیا میں رہتے ہیں یا قبرستان میں؟ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا، اور ہے پکے مسلمان. غور کیجئے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پہ اللہ کے عذاب کیوں آتے ہیں؟ ڈائریکشن تو ہماری الٹ ہے. مدینے والے کچھ فرمائیں اور ہم کچھ بکواس کریں. ان کی نگاہ میں وہ گھر قبرستان ہے جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو، جہاں اللہ کی عبادت نہ ہو، اور ان گھروں کے پاس مردار ہیں جن گھروں میں اللہ کی عبادت نہ کی جائے. اور ہمارے مسلمان کیا کہیں؟ اگر گھر میں لہو و لعب کا سامان نہ ہو، اگر شیطانی ساز و سامان نہ ہو، تو جی گھر قبرستان میں بدل جاتے ہیں. اب کن کی مانے؟ ان کی مانے جو اللہ کے نبی ہیں، ان کی مانے جن کے حوض کوثر سے پانی پینے کی امید ہے، ان کی مانے جن کے متعلق اللہ سے درخواست ہے کہ ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، یا ان بدبختوں کی مانے؟ کس کی مانے؟ اور ایک حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک اور انداز سے بیان فرمایا. امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل البیت الذی یذکر اللہ فی والبیت الذی لا یذکر اللہ فی مثل الحی والمیت. فرمایا وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد کی جائے، اور وہ گھر جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو. فرمایا ان دونوں گھروں کی مثال ایسے ہے، ایک گھر زندہ ہے اور دوسرا گھر مردار. گھروں کی زندگی اللہ کی یاد سے ہے، اللہ کی عبادت سے ہے، اللہ کی بندگی سے ہے، اور گھروں کی ویرانی، گھروں کی تباہی، گھروں کا مردہ ہونا اللہ کے ذکر سے غافل ہونے سے. ایک اور بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ قبرستان وہاں نماز نہیں پڑھنے، گھروں میں نماز کا کچھ حصہ رکھو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ. کیا مقصد؟ قبرستان میں نماز نہیں. اور ہمارے کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں بڑے شوق سے جاتے ہیں نماز پڑھنے، کہاں فلاں بزرگ کی قبر پر جو مسجد ہے وہاں جا کے نماز پڑھنے. اور کچھ تو ایسے نیک وقت بھی ہیں جنہوں نے اپنی انتخابی مہموں کی ابتدا بھی قبروں سے جا کے کی، اور لائیں گے اسلام کو. اسلام کو تو پہلے دن ہی سے ذبح کرنے کی کوشش کی، اسلام کہاں سے آئے گا؟ اسلام قبروں پہ جا کے سلام کرنے سے نہ آئے گا، قبروں سے جا کے اپنی انتخابی مہم کی ابتدا کرنے سے نہ آئے گا. اسلام کی نگاہ میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ تو شرک ہے. اب لوگوں نے بہت سی قبروں کو شرک کے اڈوں میں تبدیل کر رکھا ہے. اس حدیث پاک میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ قبروں پہ جا کے نماز نہیں پڑھنی. اور قبروں پہ جا کے نماز پڑھنا تو ایک طرف رہا، برے صغیر میں کیا ہم لوگ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے قبلہ ایک طرف ہے اور قبر پہ جانے والا قبلے کی طرف اپنا منہ کر کے نہیں قبر کی طرف منہ کر کے سجدہ کر رہا ہے اور ہے پکا مسلمان، اور جو اسے روکے وہ وحابی ہے، بزرگوں کا گستاخ. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے نبی تو قبروں میں نماز جا کے پڑھنے کو بھی ناپسند کرتے ہیں، اگرچہ وہ نماز اللہ ہی کے لیے. پڑھیے ابھی اتنا وقت سے کہنے والے کو اور سننے والوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سننے والوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جہنم سے بچنے والے اعمال کریں، اور ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو اور تمام اہل اسلام کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، چین و سکون والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا. اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا، ان کے پسماندگان پہ اے اللہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان کے گھر والوں پہ رحم فرما. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما. اے اللہ ان کے کاروباروں میں خیر و برکات عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہماری اولادوں کو دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ مسلمان جہاں مظلوم ہیں ان کی مدد فرما اور ظالموں کو تباہ و برباد. سے جنابت میں شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو کیا غسل سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرنا ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ غسل جنابت کا سنت طریقہ یہ ہے کہ مسلمان مرد ہو یا عورت، سب سے پہلے نجاست کو صاف کرے، گندگی کو صاف کرے، پھر اس کے بعد سوائے قدموں کے باقی سارا وضو کرے، اور پھر اس کے بعد غسل کرے۔ تو غسل سے فارغ ہونے کے بعد ذرا ہٹ کے اپنے قدموں کو دھوئے۔ اس طرح غسل جنابت اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہوتا ہے۔ اگر غسل کرنے کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو اس کا وضو ختم ہو گیا۔ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب دوبارہ وضو کرے۔ اسی طرح پہلے وضو کیا، اب غسل جنابت شروع کیا تو احساس ہوا کہ پیشاب کے کچھ قطرے نکل چکے ہیں۔ وہم کی بنیاد پہ نہیں، اسلام میں وہم کی کوئی حیثیت نہیں، اسے یقین ہے کہ نہاتے ہوئے، نہانے کے دوران، اور کتنے لوگوں کے نہانے کے دوران قطرے نکل جاتے ہیں۔ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تب بھی سارا وضو دوبارہ کرے، اور اگر یہ یقین یا ظن غالب ہو جائے کہ غسل کے دوران پیشاب کے قطرے نکل چکے ہیں تو نہانے کے بعد پھر وضو کر لے، اور اگر دونوں باتیں نہ ہوں، نہ شرمگاہ کو ہاتھ سے چھوئے اور نہ ہی پیشاب کے قطرے نکلے، تو انشاءاللہ اس کا جو پہلا وضو ہے وہ باقی ہے، اب نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ترجمان القرآن کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ لقب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہوتے ہیں، آپ کے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے، حرم مکی کے سوا کیا نمازی کے نماز پڑھتے ہوئے اس کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہے؟ جواب یہ ہے کہ اجازت نہیں۔ اور جہاں تک حرم مکی کا تعلق ہے، اس بارے میں بھی علماء کی دو رائے ہیں، بعض کے نزدیک وہاں نمازی کے آگے سے گزر پا سکتا ہے، اور بعض کے نزدیک وہاں بھی نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتا، اور شاید احتیاط اسی میں ہے کہ اگر ممکن ہو تو مکہ شریف میں جب وہ مسجد حرام میں ہو تب بھی نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ تیسرا سوال یہ ہے، کسی ساتھی نے اس پرچے میں تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی ساتھی نے زمانہ جہالت میں پکی قبریں اپنے رشتہ داروں کی بنائی اور قبروں پر ان کے نام بھی لکھے۔ اب سوال کر رہے ہیں کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ معلوم ہو چکا، کیا کروں؟ جواب یہ ہے، اگر ممکن ہو تو پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش جانے کے بعد وہ جو پکی قبریں ہیں ان میں جو پکی اینٹیں اور پلستر وغیرہ اسے اکھیڑ دے، اور وہاں جو تختی وغیرہ لگائی ہے اس کو اتار دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، اور آپ کا یہ حکم صحیح مسلم میں موجود ہے، لا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ، کہ اے علی جاؤ جو اونچی قبر دیکھو اس کو زمین کے برابر کر دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، اور حضرت علی نے یہی حکم اپنے زمانہ خلافت میں ابو الحیاد الاسدی کو یہی حکم دیا۔ ان کا چوتھا سوال یہ ہے کہ جب چھٹی گزار کر اپنے وطن پہنچے تو پہلے مسجد میں جانا ہے یا گھر میں؟ مجھے اس سوال سے اور باقی سوالوں سے، اس شخص کے سوالوں سے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ ان سوالوں سے یہ بات ٹپکتی ہے کہ سوال کرنے والا رہنمائی کا سچے دل سے طلبگار ہے، اللہ ایسے ہی کرے اور ہم سب کو ایسے ہی بنائے۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ جب اپنے وطن جائے تو پہلے گھر میں جائے یا مسجد میں جائے؟ جواب یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی سفر سے آئے تو پہلے مسجد میں جائے, مسجد میں جا کے دو نفل پڑھے اور پھر اس کے بعد گھر پہنچے. اور اس بات میں کتنی حکمتیں ہیں, کتنی حکمتیں ہیں, اب موقع بیان کا نہیں, پھر اللہ نے چاہا تو اس موضوع پہ گفتگو ہوگی. لیکن اب بات جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب اپنے وطن واپس پلٹے تو پہلے مسجد میں جائے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر میں جائے. اور پھر اس میں کتنی بڑی بات ہے, واپس آ رہا ہے, سب سے تعلق کس سے قائم کرتا ہے, اپنے گھر, اپنے محلہ, اپنے قصبہ, اپنے شہر کی مسجد سے. یہ ہے اللہ کا غلام. بیوی بچوں کے پاس جانے سے پہلے اپنے اللہ کے گھر حاضری دیتا, اور جس کا تعلق اپنے رب سے ایسا ہو اس کا رب پھر اس کی حفاظت کرے گا کہ نہیں کرے گا. ایک سوال یہ ہے کہ کسی نے اپنی بہن کا رشتہ کسی شخص سے کیا, پھر اسی شخص کی بہن سے اپنا رشتہ کیا, شاید ہمارے ہاں اسے کیا کہتے ہیں, بٹا کا نکاح, نکاح ہے. سوال یہ ہے کہ اگر نکاح کرتے وقت یہ شرط ہو کہ میں اپنی بہن تجھے دے رہا ہوں اور اس کے مقابلہ میں تو اپنی بہن مجھے دے, ایسا نکاح جائز نہیں. اسلام میں عورت کی ایک خاص حیثیت ہے, کوئی بھیڑ بکری تو نہیں. میں اپنی بھیڑ تجھے دے رہا ہوں, تو اپنی بکری مجھے دے دے, اس کی اجازت نہیں. ہاں اگر بغیر شرط کے, نہ ظاہری طور پر نہ دلی طور پر, ویسے ایک شخص کی بہن سے کسی نے شادی کی اور وہ لوگ اسے پسند آئے اور ان کو یہ پسند آئے, اگر خوشی سے, رضامندی سے, بغیر شرط کے, نہ زبانی طور پر نہ دل میں, اگر دوسرا, تیسرا, چوتھا, دسواں نکاح بھی کرے تب بھی کوئی حرج نہیں. لیکن عورت کے بدلے میں عورت دینا, اس کی بہن لی اپنی بہن دی, یہ جو بدلہ اور تبادلہ ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں. آخری سوال اس پرچے میں یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا اس کی کیا حیثیت ہے. جواب یہ ہے, اللہ سے ہم جتنی بھی دعائیں کریں اتنی ہی تھوڑی ہے. میری اور آپ کی حاجات کتنی ہیں, جتنا بھی اللہ سے مانگے اتنا ہی تھوڑا ہے. اور جہاں بھی مانگے, نماز کے اندر بھی, نماز کے باہر بھی, گاڑی چلا, جہاں بھی مانگے مانگ سکتے ہیں. لیکن نماز فرض کے بعد دعا کو نماز کا حصہ سمجھنا, اس کی پابندی کرنا, اور جو نہ مانگے اس پہ تنقید کرنا, یہ بات غلط ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں. جس کا دل چاہے جتنی لمبی دعا مانگ سکے مانگے, خوب مانگے, لیکن یہ نہ نماز کا حصہ ہے. اور نماز فرض کے بعد جو دعا کے مانگنے کے لیے نہ بیٹھے اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں. اور جو مانگنا چاہے جتنا چاہے اللہ سے مانگتا رہے, نماز کے پہلے بھی, نماز کے بعد بھی, اور نماز کے دوران بھی. یہ ایک صاحب ہیں, پڑھے لکھے ہیں, لیکن انہوں نے خود ہی اپنی بیماری ساتھیوں کے سامنے پیش کی ہے کہ نہ تو وہ عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور نہ ہی فجر کی نماز. اس بار انہوں نے یہ بات اپنے دوست سے لکھوا کے بھیجی ہے, اور یہ بھی لکھا کہ وہ درس میں موجود ہیں, رہنمائی چاہتے ہیں اور دعا کی بھی درخواست کرتے ہیں. دعا کے متعلق ہے, دعا کیجیے اللہ انہیں اور ہم سب کو ساری نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی جو بات ہے کہ عصر اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا بہت بڑی محرومی اور بدبختی کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عشاء اور فجر کی نماز, عشاء اور فجر کی دونوں نمازیں یہ منافقوں پر بہت باری ہیں. انہوں نے ہمدردی کے لیے نصیحت کے لیے سوال لکھ کے بھیجا ہے, میری ذمہ داری ہے کہ میں بھی اسی نیت اور ارادہ سے بات کہوں, اور اگرچہ وہ بات کڑوی ہو. جو شخص فجر کی نماز سے غائب رہے, جماعت کے ساتھ شریک نہ ہو, وہ اپنے متعلق یہ بات دہراتا رہے کہیں میں منافق تو نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر اور عشاء کی نماز اپنے لیے بھاری پائے اس کے متعلق کیا فرمایا, فرمایا فجر اور عشاء کی نماز منافقوں پر بہت بھاری ہے. اور پھر فجر اور عشاء کی نماز, فجر اور عصر کی نماز صحیح حدیث سے ثابت ہے, ان دونوں نمازوں میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے. فرشتوں کی دو شفتیں ہیں, ایک شفٹ فجر کی نماز کو بدلتی ہے اور دوسری شفٹ عصر کے وقت بدلتی ہے. فجر سے لے کر عصر تک ایک شفٹ اور عصر سے لے کر فجر تک دوسری شفٹ. اور جو لوگ فجر اور عصر کی نماز کے لیے جماعت میں شریک ہوتے ہیں, اللہ کے فرشتے اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. کتنا محروم ہے وہ شخص جو ان دو نمازوں کو مس کر کر فرشتوں کی دعا سے محروم ہوتا ہے. کہ جو مسجد قبرستان کے نزدیک ہو وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں, جواب یہ ہے جو مسجد قبر پر بنائی گئی ہو وہاں نماز پڑھنی جائز نہیں. جو مسجد قبر کے اوپر بنائی گئی ہو, مسجد بنائی ہے کیوں جی, یہاں بہت بڑے بزرگ مدفون ہیں, ان کی برکات کے حصول کے لیے یہی مسجد بناتے ہیں, ایسی مسجد میں نماز پڑھنی جائز نہیں. ہاں اگر مسجد کے پڑوس میں قبرستان ہے تو وہاں نماز پڑھنے میں کچھ حرج نہیں, قبرستان الگ ہے مسجد الگ ہے. ایک سوال یہ ہے کیا قبرستان میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے, جواب یہ ہے پڑھی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھی جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی, مسجد میں تباہی کرتی تھی, آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھ سکے, آپ کو نہ بتلایا گیا. جب آپ کو اس کی وفات کی اطلاع ہوئی اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کی قبر پر جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی. ایک کہ کچھ لوگ مختلف نمازوں کے بعد مختلف صورتیں پڑھتے ہیں, ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جہاں تک مجھے معلوم